بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بهذه الاحترام عزت الاحترام کی اس سے پہلے کی ایک گفتگو میں عرض کیا گیا کہ یہ بظاہر چھوٹا سا نظر آنے والا انسان کچھ مشتخات ہے کمزور، لیکن دراصل ہر انسان جنت یا دوزخ کا بیج اس کی چھوٹی سی زندگی کے اندر ایک جنت چھپی ہوئی ہے یا ایک دوزخ چھپی ہوئی ہے. اور انبیاء کرام نے آ کر اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ تم لوگوں کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اصل میں اپنی ذات پر محنت کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہارے اندر کی جو جنت ہے اس کو تعمیر کرو، اندر کی دوزخ کو ختم کرو، سب کچھ معاملہ تمہارے اپنی ذات پر محنت کا ہے. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس کا ایک خاص امتیاز ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز اور اسلوب دیکھتے میں آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بعض مواقع پر بڑی بڑی صورتوں میں اپنا پیغام پیش کیا، سورہ بقرہ ہے، تقریباً بھائی بھائی کی آل عمران ہے، بڑی بڑی صورتیں، لیکن اللہ نے ایسا بھی فرمایا قرآن میں کہ صرف دو سطر میں پورا پیغام سمجھ، پورے قرآن کی بات کو، اپنے پیغام کو امت کے لیے آسانی ہو، یاد رکھنے میں آسانی ہو، لوگ ہلدے جہاں بنائیں، تو جو بات پورے 30 پاروں میں ہے وہ دو سطروں میں بھی اللہ کی رحمت. ایسے ہی مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے جو ابھی تلاوت کیا، چھوٹے چھوٹے 4 جملے ہیں، 4 جملے فرما کر اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لفی الصحف، بس یہی پیغام ہے، یہی بات ہے جو اب تک کی تمام کتابوں میں بیان کی، اتنے صحف اولیٰ اس میں یہی بات، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ حضرت ابراہیم کے صحیح پہ ہوں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کے صحیح پہ ہوں، اور انداز بیان ایسا ہے کہ بڑائی ہے تو پورے انبیاء کے نام لے کے چلے جائیے، سب کا پیغام بس یہ. تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا پورا پیغام مختصر کر کے بیان کیا، اللہ کرے کہ ہم اس کو اپنے دل میں بٹھا کے آگے حاصل آئیں. کیا ہے فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. پھر تزکیے کا طریقہ بھی بتایا غدت رسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، ذکر کیا، رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی اور نماز پڑھی. ایک جملہ ہے قد افلح من تزکا، اور دوسرا ہے وہ ذکر اسم ربی فصلی، اور تیسرا جملہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کامیابی تو اس میں ہے لیکن تم کیا کرتے ہو، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو نمبر ایک پر رکھ کر کسی کو کرو. بل آخرت خیرون وعلقا، حالانکہ تمہاری جو بعد کی زندگی ہے وہ بہترین زندگی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، لیکن تم لوگ آج کی زندگی کی ترجیح دیتے. تو یہ چار جملے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان ہذا لبشر، بس یہی بات ہے جو خوشی تمام کی، پیغام دینے کے لیے میرے سارے انبیاء آئے. تو ان چار جملوں میں سے بھی اگر آپ ایک پہ آئیں گے تو فقط افلاح من تزکا آئے گا، عمل کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان فرمایا اور آگے فرمایا یہ جنت اس کو بدلے میں ملے گی جو تزکیہ کر کے آئے. تو بحیثیت امت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے، بحیثیت امت ہمارا مقصد ہے دعوت کے لیے، خیر امت اخرجت للناس، بحیثیت امت ساری انسانیت کو ہدایت کی طرف لانا. لیکن بحیثیت فرد ہر آدمی کا ذاتی کام کیا ہے، اس لیے کہ دعوت کے حالات ہر زمانے میں ایک ہی رہتے، ہر آدمی اٹھ کے نہیں کر سکتا. دعوت کی کبھی چل کے جہاد بن جاتی ہے، دعوت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، بعض وقت دعوت کرنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، وہ اجتماعی کام. لیکن حالات چاہے جیسے ہوں، چاہے آدمی فرعون کے محل میں کیوں رہے گا، چاہے جیسے حالات ہوں، جو کام ہر انسان کو کرنا ہی کرنا ہے وہ اپنا تزکیہ، اپنے کو پاک بنا، اپنے نفس کے اندر اپنے اندر جو دولت چھپی ہوئی ہے اس کو اپنے اندر سے نکالنا، صفات کو. قد افلح، عربی میں قد کا لفظ آتا ہے کسی بات کو یقینی بتانے کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جس نے اپنے اوپر محنت کی وہ کامیاب ہو گیا. پھر افلاح پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، مفسر نے لکھا کہ افلاح ایسی کامیابی کو کرتے ہیں جس کے بعد پھر کبھی ناکامی نہ ہو. جیسے آدمی کاروبار میں بزنس کے بعد بہت ترقی کر لیتا ہے، لیکن اسے بھڑکا رہتا ہے جو معلوم ہے مارکیٹ میں گر پڑنا جائے اور پھر میں ڈاؤن ہو جاؤں، اور حالات بدلتے بھی رہتے ہیں. تو ہر کامیابی اپنے پیچھے خطرات بھی رکھتی ہے، زائل بھی ہوتی ہے، لیکن آدمی ایسا کامیاب ہو جائے کہ پھر اس کے بعد پھر کبھی ناکام ہو ہی نہیں. بعض مفسرین نے بتایا اس کی گہرائی میں کہ عربی میں کامیاب ہونے کے لیے کئی لفظ ہیں، کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے، فازا بھی کامیاب ہو، نجاح کامیاب ہو، لیکن افلاح یہ کیوں کہا اللہ نے، فازا تو نہیں فرمایا، نجہ کیوں نہیں فرمایا، اور بھی الفاظ. تو کہتے ہیں کہ افلاح اس کام میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں جو ایک مشکل مرحلے سے گزرنے کے بعد کامیابی حاصل ہو. والد نے کہا بچے سے کہ اگر آپ گلاس بھر پانی دے دو، تو بچہ لا کے پانی دے دیا، تو یہ نہیں بولیں گے کہ ایک پانی افلاح نہیں، پانی دینے میں کامیاب ہو گیا، کام کرنے میں کامیاب ہو، اس لیے آسان ہے گلاس اٹھا کے دینا. ایسی کامیابی جس کے واسطے آدمی کو محنت کرنی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، سخت مرحلے کو پار کرنا پڑے، اس کے بعد جو کامیابی ملتی ہے اس کو کہتے ہیں اپنا. لکھا ہے کہ وہ اصل میں بدو عرب کا، اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے جو ہے اپنے اخروٹ اٹھا لیا، لیکن اخروٹ تو ہوتا ہے سخت، کھائے جاتے سب کوے کی ہوشیاری بہت مشہور ہے، اس کا سیاح. تو اخروٹ کھائے تھے سب، تو کوے نے کیا کیا، وہ اخروٹ لے کر اوپر اٹھتا گیا اٹھتا گیا اٹھتا گیا، اور بلندی سے ایک چٹان کے اوپر اس نے اخروٹ چھوڑ دیا، اور وہ اپنا جو ٹوٹا تو وہ بدو پکار اٹھا اپنا اپنا اپنا. کامیاب ہوا. عربی میں ایسی کامیابی جو ایک سخت ڈھکن کو توڑ کر, سخت پرت کو توڑ کر اندر تک انتظار ہے, اس کے لیے افطار. اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان پر, اس لیے کہ کسان جب تک زمین پہ نالہ نہیں چلائے گا, ہل نہیں چلائے گا, سخت پرت جو ہے اس کی اوپری, اس پرت کو جب تک وہ توڑے گا نہیں اس وقت تک وہ پودا نہیں لگا سکتا, فصل ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یوں سمجھے ہمارا نفس بھی ایک اخروٹ ہے, ہماری جو حقیقت ہے نفس کو مطلب ہم ہی اور ہم. اسی نفس کے اندر اللہ کی محبت بھی ہے, اسی میں تقوا بھی ہے, اسی میں اعلیٰ صفات بھی ہے آدمی کے نفس کے اندر, اور اسی کے اندر دنیا بھر کی خواصتیں بھی ہیں. لیکن اوپر جو ہے نا وہ اوپر برائی ہے, اوپر کا جو پرت ہے نا اس کو جب توڑے گا تو پھر اندر سے بھلائی نکلے. نفس کی پہلی حیثیت کیا ہے؟ وہ نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, وہ زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے آدمی کا. لیکن جب اس کو سدھایا جاتا ہے, اس پہ محنت کی جاتی ہے, انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نفس پہ محنت کی جاتی ہے, تو پھر یہی نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, جسے اللہ کی طرف سے دعوت ملتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنتی. تو ایسی کامیابی جس میں ابتدا میں مشکل ہے اس کو کہتے ہیں فلاح. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح, بے شک اس شخص نے مشکل مرحلے کو پار کر کے کامیابی حاصل کر دی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو قرآن مجید میں ہر امتی کو صاف صاف طور پر ہر بندے کو اللہ نے سمجھا دیا, تمہارا اصل کام ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنا. دیکھیے انبیاء کرام نے جو دنیا میں آ کر فرائض انجام دیے ہیں, قرآن مجید میں انبیاء جو ہے تین کام کرتے ہیں, یقین علم آیات ہی, یعلم الکتاب والحکمت, وہی زکی. ایک نبیوں کا کام ہوتا ہے تلاوت آیات, جس کے ذریعے سے نبی امت بناتے ہیں, صالحین کو بناتے ہیں, جنتیوں کو تیار کرتے ہیں, اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں. پہلا کام ہے نبیوں کا تلاوت آیات, اتنا عالم. پھر دوسرا کام ہے ان کا تعلیم کتاب و حکمت, اور تیسرا کام ہے تزکیہ. تلاوت آیات کا مطلب ہے غفلت میں پڑی ہوئی انسانیت کو چوکھل نہ کرنا کہ تم اپنی آخرت کو کیوں بھلا رہے ہو, کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہو. ایک دن تم کو مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنا جواب دینا ہے. تو غافل معاشرے میں جب نبی مبعوث ہوتے تھے تو آسمان سے پیغامات جب آنے شروع ہوتے تھے, وہ پیغام لے جا کر گلی گلی ایک ایک مجلس میں ایک ایک چوکھٹ تک پہنچا دیتے تھے. تو تلاوت آیات اصل میں کنایا ہے دعوت کے کام سے, نبی اللہ کے پیغام کو غافلوں تک پہنچا دیا, بے طلبوں میں جا کر ان کو جگانا, یہ تلاوت آیا. اس لیے جا کر جب تک ان کو جگائیں گے نہیں وہ آئیں گے, ان کو پہلے تو اس کی قدر ہی نہیں معلوم ہے تو کیسے آئیں گے, ان کو اپنی فکر ہی نہیں ہے, زندگی کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے, تو وہ انسان آئیں گے کیسے نبی کے پاس. تو پہلا کام ہے نبی کا تلاوت آیا, اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی یاد دہانیاں. ابتدائی دور میں ایسی آیتیں آتی تھی کہ سن کے آدمی دہل جائے, روزہ کا تذکرہ, قیامت کا تذکرہ, اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جگہ جا کر وہی جو سورہ تازہ نازل ہوا وہی سنا دیتے. دوسرا جب لوگ آپ کے بلانے پر, آپ کے آگاہ کرنے پر اب قریب آ گئے, اب قریب آتے ہی کیا سلسلہ شروع ہوتا تھا؟ دار ارقم کا سلسلہ شروع ہوتا تھا.
کہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کے سکھا رہے ہیں ان کو قرآن، جو پیغام آیا ہے اب اس پیغام کی تعلیم دینا اور اس پیغام کی گہرائی سمجھانا. لیکن بلایا ہی اس لیے ہے کہ آدمی بہت کیوں دیتا ہے، روٹی بانٹ رہا ہے، گھوم گھوم کے دعوت دے رہا ہے، اور آنے کے بعد کوئی پھر کھانے کا انتظام نہ ہو نہیں ہو سکتا. تو گھوم گھوم کے نبی سے سکھاتے ہیں، وہ بلانے کے بعد ان کو کچھ دینا ہے، ان کو دینا چاہیے پوری زندگی کا طریقہ کہ کیسے آدمی زندگی بسر کرے گا، تو اس کی زندگی سچی خوشیوں والی یہاں ہوگی اور پھر اللہ کے پاس کامیاب ہوگا. تو تعلیم کتاب پوری زندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں، والحکمہ اور دین کی گہرائی گہری سمجھ کے سکھاتے ہیں. اب تعلیم پہ بھی کام ختم نہیں، تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم دینے کے بعد نبی اپنی امتوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کی بری عادتیں نکالتے ہیں، اچھی عادتیں ان میں بٹھاتے ہیں. وَعِشْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں بہترین اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق سکھاؤں. اور اصل کام یہ ہے، تعلیم بھی کس لیے ہے؟ اگر پڑھ کے چھوڑ دینا ہے آدمی کو، ڈبل فلسفے پڑھنا ہے اور پھر بدلنا نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں. تعلیم کا بھی مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر سے بری صفات نکل جائے اور اللہ اس کو جیسا انسان چاہیے ویسا انسان بنے. تو سارے انبیاء کی دنیا میں آنے کا مقصود یہ ہے کہ تزکیہ ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ 11 قسمیں کھا کر حکم دیا، 11 قسمیں کھا کر حکم دیا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تمہارے نفس کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اس میں گناہ بھی ہے، تقویٰ بھی ہے. 11 قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں جو اس نفس پر محنت کر کے اپنے اندر کی برائی کو چھانٹ دے وہ کامیاب ہے، جو اس نفس پہ محنت نہیں کرے اور ایسے ہی وہ لت پت ہو جائے تو اصحاب من بچا ہے وہ فیل ہے زندگی. ہر شخص دنیا میں اس لیے آیا کہ اپنا تزکیہ کر کے ایک جنتی زندگی لے کے اللہ کے پاس جنتی صفات ہو. تو آج کی اس محفل میں نفس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. آپ لوگ اس نیت سے سنیے کہ سب باتیں یاد رکھیں گے اور جانے کے بعد اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں. حدیث نفس بولتے ہیں اس کو، یعنی اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. یہ نفس ایسا ہے کہ چھوٹے بچے اس کو سمجھا کے کام لینا پڑتا ہے. تو جب تک ہم ان باتوں کو یاد نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار ان شاء اللہ وہ میں نوٹ لے کے آیا ہوں، یہ دراز کر کے بھی لے لیں 250 نوٹ تاکہ آپ کچھ چیز لے لیں. اگر پہلے آ سکتا تو یہ پہلے ہی اس کا میں ذراس کروا دیتا تھا، لیکن آنے میں دیری ہو گئی. میرا آنا ہی یقینی نہیں تھا، وہ سخت ہوتا کمزور تھوڑی دیر پہلے سے ہوتا تھا. تو یہ باتیں سننے کی نیت سے، خیال رکھنے کی نیت سے سنو. تو ایک تو ہے لفظ تزکیہ جو اللہ علیہ وسلم سے بنا، اور ایک لفظ ہے تزکیہ. تزکیہ ہوتا ہے نفس کا اور تزکیہ ہوتا ہے قلب کا. تزکیہ کا مطلب ہے صاف کر دینا. تو ہمارے دل کی مثال ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا اس کے اندر کے حصے میں گندگی نہیں پہنچتی. قلب کے اندر اللہ کی یاد ہے، قلب اندر سے اچھا ہوتا ہے، قلب کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، قلب کے اوپر میل آ جاتا ہے، قلب کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے. اس لیے کسی کا دل زندہ ہونا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کے معنی ہوتا ہے ایک تو کسی چیز کو صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے آئینہ، آئینے کو اگر ہم صاف کرنا چاہیں گے تو آسان ہے، کوئی کپڑا لے لیجیے اوپر سے اس کو پوچھ دیجیے صاف ہو. یہ ہے تزکیہ. قلب کے اندر جو ہے خباثت نہیں جاتی، اوپر رہتی. اور جب آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ کی محبت آتی ہے تو دل چمکنا شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جو نفس ہے نفس کے اندر گھسا ہوا ہے اس لیے نفس کا ہوتا ہے تزکیہ. جیسے کپڑا اگر میلا ہو گیا تو کپڑے کو صاف کرنا ہو تو کپڑے کے اوپر اور ایک کپڑا لے کے پھوڑ دیں گے تو صاف ہو جائے گا. آئینے پہ کپڑا پھوڑ دیں گے تو آئینہ صاف ہو جائے گا, لیکن کپڑے پہ پہنچیں گے تو صاف نہیں ہوگا. اس کو تو ڈال کے مشین میں خوب کرانا پڑے گا, صابن وغیرہ لگانا, مارنا, کوٹنا, پھر اس کو نچوڑنا پڑے گا, تب جا کے اندر کا نچوڑ. تو یہ ہمارا نفس ایسے ہی ہے, اس کو اندر تک جڑ ہے, اس میں جڑے ہیں, اس میں برائی ہوتی ہے. تو نفس کا ہوتا ہے تزکیہ. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اگر ہم لوگوں سے پوچھیں گے نا کون ہے سب سے بڑا دشمن, امریکہ ہے مسلمان, ہندوستان میں بھی جج والے آنے سے پہلے یا ہر آدمی کے دماغ میں کوئی نہ کوئی دشمن الگ الگ ہے, پناہ ہے بڑا دشمن, پناہ بڑا دشمن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعداء عدوی کا تمہارا سب سے بڑا دشمن, دشمنی میں سارے دشمنوں سے کٹر دشمن کون ہے؟ نفس کا, تمہارا نفس ہے. وہ رہتا کہاں ہے؟ وہ دلی میں رہتا, امریکہ میں رہتا, پینٹاگون میں رہتا. اور تمہارا دشمن رہتا کہاں؟ اللتی بین جنبی, جو تمہارے دو پہلوؤں کے بیچ میں رہتا ہے. دشمن تمہیں بہت دور میں ہے, سب سے بڑا دشمن. اور تم کو دو زخم میں لے جانے کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ یہی, وہ تمہارا نفس ہے. نفس نفس بولے تو آپ سنیں گے کوئی غیر ہوں, میں نہ محمد شفیع ہے تو محمد شفیع ہی میرا نفس ہے, میں ہی نفس ہوں. آدمی اصل میں اپنا دشمن خود آدمی, اگر اپنے اوپر محنت نہ کرے تو آدمی خود اپنے آپ سے مارا جاتا ہے, اپنے آپ سے اپنی وجہ سے پکتا ہوا. تو سب سے بڑا دشمن گرو گھنٹال مہا بدماش تو نے نفس ہے. یہ جو شیطان ہے, شیطان کا نام تھا آزادی, شیطان نام نہیں ہے اس کا, اس کی صفت ہے. شیطان کے معنی جو حد سے نکل گیا ہے, پڑھ رہا ہے, وہ معنی ہے. اس کا نام نہیں ہے, اس کا نام تھا بہت اچھا نام اس کا آزادی, جیسے زندگی میں تاہر, اس کا نام آزادی تھا, بہت عزت والا تھا آزادی. اور معلم الملائکہ تھا, فرشتوں کی تعلیم دیتا, بہت بڑا مقام تھا. 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی بھی ایسی عطا کرتی تھی کہ اس کو کہتے ہیں طاووس الملائکہ کہا جاتا, فرشتوں کی دنیا کا مور پپا. اتنا درجہ اس کا تھا, اتنا حسن تھا, اتنا وقار تھا, اتنی عبادت تھی. تو یہ شیطان کو آزادی کو شیطان کس نے بنایا؟ انگلش کس نے بنایا؟ اس کے نفس نے بنایا. کیوں؟ آسمان پہ جب پہلی مرتبہ اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی تو شیطان کو بھٹکانے کے واسطے اور ایک تو شیطان نہیں تھا اس وقت, کہیں تھا ہی نہیں شیطان. تو شیطان کو جس نے بیٹھا ساری دنیا کو شیطان بھٹ جاتا ہے, لیکن اس شیطان نے جو غلطی کی تھی تو اس کو کس نے بھٹکایا؟ وہ خود اس کے نفس نے بھٹکایا. بڑا دشمن انسان کا ہر ایک کا وہ نفس ہے. اسی نفس نے قابل کو قاتل بنا دیا, نام قابل تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا, لیکن نفس نے کیا کیا؟ قاتل. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا انسانوں کو کہ نفس کی طرف توجہ دیجیے اور اپنی ذات پر محنت کیجیے. یہ جو ہمارا نفس ہے, نفس انسانی, ماہرین کہتے ہیں خلق الانسان من اربعۃ اشیاء, انسان چار عناصر سے بنا ہے, چار چیزوں سے بنا ہے, من ماء و نار و طین و ریح. پانی ہے اس میں, مٹی ہے اس میں,
آگ ہے اس میں، ہوا ہے اس میں، صرف بنیادی ناطل ہے، اس سے ہر آدمی کا نفس بنا. اب ہم پہچاننا چاہیے اپنے آپ کو، میری سرشت کس طرح کی، پھر اپنے کو کنٹرول کرنا. تو علماء کہتے ہیں کہ جس کی نفس کو بناتے وقت پانی کی کثرت جس کے اندر زیادہ ہے، سار مکس کر کے نفس بنا. اب کسی کے اندر پانی کی کثرت ہے تو وہ بڑا عقل مند، دانا، تیز، تیار، ترا، ایاری، مکاری رہتی ہے اس کے اندر، جس کی مکسنگ میں پانی جاتا ہے. کسی کے اندر آپ کا عنصر بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہے کسی کی سرشت کے اندر، کسی کی تینت کے اندر، تو آگ کا کام کیا ہے، ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے. تو جس کے اندر آگ کا عنصر زیادہ ہے ایسا آدمی حریص ہوتا ہے، لٹھی نہیں ہوتا، ساری دنیا کھا جاؤ مگر اس کا پیٹ بڑھتا ہی ہے، سب کا کھینچ کے میرے پسند ہے. سمجھنا چاہیے کہ یہ نفس کو بڑا ہے، اس میں ذرا آگ کا عنصر بڑھ جائے. اور اگر کسی میں مٹی کی کثرت ہے، مٹی زیادہ ہو گئی ہے، تو ایسے آدمی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، توازو ہوتی ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، اپنے آپ کو مٹانا، پکڑنا نہیں. اس لیے کہ مٹی کی طبیعت کیا ہے، ساری دنیا زمین کو مٹی کو کھلتی رہتی ہے، رونتی رہتی ہے، اور زمین جواب میں پھول اور پھل دیتی رہتی ہے، اے میرے رونے والوں کرو تازہ رو کھاؤ پیو. تو کسی کی مکسنگ میں مٹی زیادہ ہے تو اس کے اندر آواز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کثرت ریح، اگر کسی کے اندر ہوا زیادہ ہے کسی کی مکسنگ میں، تو یہ نفس کیسا بنتا ہے، متکبر، تکبر والا، فخر والا، زمین پہ اس کے پاؤں نہیں دکھتے، فٹ بال ہے نا، زیادہ اس میں ہوا بھر دیں گے تو کیا ہوگا، کچلتا چلا جائے گا. تو جس کو جس کے اندر ہوا بھر ہو گئی ہے، ایسے انسان میں تکبر زیادہ رہتا ہے، سینہ تان کے چلے گا، ظاہر میں بڑا نیک شلپی دیکھنے میں، مگر کیا ہے، ملما کاری ہے اوپر سے، خالی اوپر سے ملما ہے. اور جیسے ہی چوٹ پڑے اس کے نفس پہ، تو دیکھیں گے کہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا، اندر کی گندگی باہر ہو گئی، دیکھنے میں نیک چہرہ، لیکن جب غصے میں آیا تو ایسی ویسی گالیاں نکل رہی ہیں کہ مجھ پہ یہ چہرہ، یہ گالیاں، یہ الفاظ. جس کے اندر ہوا زیادہ ہے اس کے اندر تکبر زیادہ ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید میں انسانوں کو متوجہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقریباً تمام جتنی بیماریاں ہیں بڑی روحانی، قرآن مجید نے سب کو نفس سے جوڑ کے بتایا، یہ تمہارے نفس ہے. جیسے شہوتیں ہیں، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفس جو شہوتیں کرتے ہیں، اشتہار کرتے ہیں، تو تم کو ملے. شہوت کو نفس سے جوڑانا ہے، ایسے ہی ہوا، خواہشات کو. ونہ النفس عن الہوا، کامیاب ہے وہ، دوزخ سے بچے گا وہ، جس نے خواہشات سے اپنے نفس کو روکا. ایسے ہی بے وقوفی کو بھی اللہ نے نفس سے جوڑا، الا من صفیہ نفسہ، دماغ کا بے وقوفی، یہ بھی نفس کے اندر. ایسی کنجوسی، کنجوسی بخل کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں نفس سے جوڑا ہے. وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ ان کے نفوس کے اندر شک ہے، ان سے فقیری، کنجوسی ہے. حسد کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس سے جوڑا، حسدًا من عندي أنفسي، ان کے نفوس میں جو حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. ایسے ہی تکبر کو بھی اللہ نے نفس سے جوڑا، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے نفوس کے اندر تکبر کیا. اچھا، تزکیہ ہی کا دوسرا نام قرآن میں تقویٰ بھی ہو، اور تقوی کی دعوت کو پورے قرآن میں بھری ہوئی، پہلے ہی فرما دیا ہدل للمتقین، تقویٰ ہمارے ایسے حالیہ دور کے جو سب سے بڑے عالم گزرے ہیں جن کو علامہ اقبال کہتے تھے سید الطائفہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تخمی کے خلیفہ تھے، انہوں نے لکھا کہ اگر تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے زندگی بھر جتنی نصیحتیں کی، جتنی حکمتیں بتائی، جتنی تعلیمات دی، حضور کی ساری زندگی کی اگر تعلیمات کو کوئی ایک لفظ میں بولنا چاہے، کیا کرنے کے لیے حضور کہنا چاہتے ہیں، ایک لفظ میں اگر تو کہنا چاہے تو وہ ہے تقویٰ۔ پوری زندگی کی حضور کی باتوں کو ایک لفظ میں سمری کرو، تقویٰ، تقویٰ پیدا کرو۔ قرآن مجید میں تقویٰ ہی کو تذکیہ کیا کہا گیا، ایک فرمایا فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنے تزکیے کا اظہار مت کرو، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے کس کے اندر تقویٰ ہے۔ تو تزکیہ اور تقویٰ ایک ہی حقیقت کو کہہ رہے ہیں، پہلو الگ ہے۔ تو ہم لوگوں کو سب کو اپنے نفس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا اصل کام ہی اس نفس کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، ساری ہماری دینی کوششوں کا مقصود ہو۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ہمارا نفس نہیں سدھرا تو دو وقت جانے والا، نفس کا سدھار ضروری ہے۔ ہم بے شمار نیکیاں کر رہے ہیں، محلے والے ہم کو جانتے ہیں، پورے علاقے والے ہم کو جانتے ہیں، نیک ہیں، نیکی پھیلانے والے ہیں، ہمارے والے معلوم نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تو اصول ٹھکانا جہنم ہے۔ پہاڑوں جیسے اعمال ہیں کسی کے، لیکن نفس کی اصلاح نہیں ہوئی، جہنم ہے۔ وہ مشہور حدیث سب کو معلوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس کے راوی جب بھی حدیث بیان کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے تھے، رش کھا جاتے تھے، کہ جہنم کی ابتدا کس سے ہوتی؟ قیامت میں جب سر محشر سب کے سامنے جہنم لائی جائے گی، عجیب بھیانک منظر ہوگا، بڑی اس کی گردن ہوگی اور 70,000 فرشتے اس کی ایک لگام پکڑ کے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ انتہائی جوش میں وہ گناہگاروں کو کھانے کے لیے بڑھ رہی ہوگی، اس کے منہ سے انگارے نکل رہے ہیں۔ تو جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے؟ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ قاری قرآن کو ڈالا جائے گا۔ دین کی خدمت کی تین ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو آدمی دین کی خدمت علم سے کرتا ہے، یا تو آدمی دین کی خدمت اپنے جسم کو لگا کے بھاگ دوڑ کر کے جہاد کے ذریعے سے کرتا ہے، یا تو آدمی دین کی خدمت پیسے سے کرتا ہے، تین طریقے دین کی خدمت۔ تو جہنم میں سب سے پہلے یہ تینوں کو ڈالا جائے گا، جو پیسے کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتا تھا، جو پوری زندگی لگا کے جہاد اپنا دین پھیلانے کے کام میں لگایا، اور جو پیسہ علم زندگی بھر دین کی خدمت کی لیکن نیت کیا تھی اس کی دکھا ہوئی، اس سے جہنم بھری جائے گی۔ تو کیا ہے؟ بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن تزکیہ نہیں ہے نفس کا، تو پہلے ان سے جہنم کی شروعات ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو سمجھیں، جس نفس کو سدھارنے کی دنیا میں بھیجا گیا، اور اس نفس کے بارے میں چوکنا رہے۔ تو نفس کے بارے میں انبیاء کی تعلیمات سے جو بات معلوم ہوئی، نفس کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے اندر جو خواہشات کرنے کی طاقت ہے اس کا نام ہے نفس۔ میں کھاؤں گا، اچھا پہنوں گا، اچھا رہوں گا، خوب مزے کروں گا، یہ خواہشات پیدا ہوتے ہیں، خیالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ مرکز ہے دماغ۔ خواہشات جہاں پیدا ہوتی ہیں اس طاقت کا نام ہے نفس، تو خواہشات کا منبع ہے۔ لیکن اس نفس کی خواہشات کی حیثیت ایسی ہے کہ ضرورت سے زیادہ خواہش مطالبہ کرتا ہے نفس۔ اگر نفس ایسا ہوتا کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں بس وہی مانگے تو برا نہیں تھا، لیکن نفس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے، اور ضرورت سے بہت زیادہ اس کے ارمان ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی نفس کی بات ماننے لگے گا تو تباہی کے راستے پہ چلے گا. اس میں نفس کا بھی قصور نہیں ہے. یہ بڑی بڑی خواہشیں ہیں, وجہ یہ ہے کہ انسان پیدا کیا گیا تھا جنت میں. جنت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی. ہم لوگوں کا سب کا اصل گھر کو ظاہر جنت ہے. ابھی تو سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے, کسی وجہ سے دنیا میں بھیجے گئے اور کہا گیا کہ فلاں فلاں کام کر کے پھر آ جاؤ. تو اب جنت ایسی جگہ ہے جہاں چیزیں لامحدود ہیں, جتنا چاہو کھاؤ, جو چاہو کرو. جنت ایسی جگہ ہے, لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, کہ وہاں لمیٹیشن نہیں ہے. وہاں جتنا چاہے کھا سکتے, جو خواہش بے حد تو حساب, وہاں پیدائش ہوئی ہے نفس کی. اس واسطے جنت کے حساب سے بہت بڑی بڑی خواہش ہے. اور جنت اتنی بڑی ہے, ایک معمولی جنتی کو جو جنت ملنے والی ہے, جو وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ. تو اگر کوئی آدمی شاہی خاندان کا پرنس ہے اور اتفاق سے کسی پریشانی سے پھنس کے پہنچ جائے چھوٹے سے گاؤں میں, اپنی جگہ تو وہ پرنس ہے, چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گیا اور گاؤں کا ایک دیہات اس کو اپنے گوشتی میں لے جاتا ہے, چھوٹی سی کٹیا میں لے جا کے بولتا ہے بولیے کیا چاہیے مجھے, بہترین میں آپ کو پانی لاتا ہوں, کھایا پانی لا کے پلا رہا, بہترین میں اس طرح آپ کے لیے بستر کا انتظام کرتا ہوں, اور وہ اپنی جو ہے الٹی سیدھی پلنگ دکھاتا ہے. تو وہ دیہاتی کے حساب سے تو بہت بڑی چیز ہے, مگر وہ پرنس کے حساب سے چاہے وہ کچھ کر لے, اس کو تو وہاں پر آرام نہیں مل سکتا, اس کا دل نہیں بھر سکتا. تو یہ دنیا دکھائے وہ جھوپڑی ہے کسی دیہاتی کی, اور ہم لوگ کیا ہیں؟ پرنس. تو انسان کا نفس جو کہ جنت کے حساب سے بنا ہوا ہے, اس لیے لامحدود خواہشات کرتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے, انبیاء یہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے بندے سب ملے گا, سب ملے گا, گھر کو جاؤ گے سب ملے گا. ابھی بس میں کھڑے ہوئے نا, اتنی سیٹ ملے گی. یہاں کریز والے بال والے اور بھری بس پکڑ کے چلو, نہیں سو جاؤں گا. سو جاؤ گی گھر جانے, وہاں وہاں پورا وہاں تخت ہے, سو ہے تمہارے, تمہارا گھر ہے, لیکن یہاں تم سفر میں ہو. انبیاء کہتے ہیں کہ دنیا میں جو تم ہو تم سفر میں ہو, ایک امتحان ہے کی جگہ ہے یہاں, اور تم جب اپنے گھر پہنچ جاؤ گے تو پھر جو چاہو تم کو ملے گا. یہ دنیا محدود ہے, اس لیے یہاں پر محدود انداز میں اپنی خواہش پوری کرو, پھر تم کو اپنے گھر پہنچا دیا جائے گا, تو پھر جو چاہے کرنا. تو نفس کے اندر جو بے حد و حساب خواہش ہے وہ نفس کی خرابی نہیں ہو, وہ صحیح ہے, لیکن جگہ نہیں ہے یہ خواہشات پوری کرنی. یہ دنیا محدود ہے, تکمیل کا محل دنیا ہے. تو حضور نے فرمایا اس نفس کی خواہش کو بتاتے ہوئے آدمی کا جو مزاج ہے, آدمی کی طبیعت ہے, فرمایا لوکان لبنی آدم وادی من ذہب. آدمی کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے آدمی کے لیے ایک سندور بھر کے سونا دے دو, سندور بھر کے نہیں بلکہ ایک بس بھر کے سونا دے دو, تم دل بھرنے والا. حضور نے فرمایا کہ سونے کا پورا جنگل دے دو اس کو, تو پہلے دن تو بغلے بجائے گا, ماشاء اللہ اتنا سونا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو پہلے دن تو وہ کیا کرے گا, لیکن دوسرے دن بولے گا اور ایک جنگل دیکھ لگتا وادی نہ, دوسرے دن بولے گا کہ مجھے اور ایک وادی چاہیے. تو سونے کی پوری وادی بھی مل جائے تو یہ ہمارا جو نفس ہے, یہ جو خواہش کا ہمارا اندر مزاج ہے, یہ کبھی بھرنے والا نہیں. جب یہ حال ہے نفس کا, تو اب اس کی خواہش کتنی ہم پوری کر سکیں گے اس دنیا میں؟ اس لیے پہلے ہی آدمی طے کر لے کہ بھائی اس کی خواہش مجھے پوری کر نہیں سکتے, تو اس کو بہلانا خوش لانا, خواہش پوری کرتے چلے جائیں گے تو وہ تو مانگتے ہی جائے گا.
اور ایک انسان کے نفس کی خصوصیت حدیث شریف میں حضور نے فرمائی طول عمل لمبے لمبے منصوبے، یہ جگہ لوں گا، یہ کمپلیکس بناؤں گا، پھر اس کے پلاٹس اور اس کے فلیٹس اندر وہ بھی جگہ لوں گا، وہ بناؤں گا، وہ اس کی پلاننگ چلتی رہی۔ شریعت میں اس کو بہت برا پتا ہے، لمبی لمبی پلاننگ کرتے رہنا، سوچتے رہنا یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یہ ہمارے نفس کی ایک چیز ہے کہ زندگی سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، لمبے لمبے منصوبے طول عمل، حدیث کے الفاظ میں اس کو کہا گیا، یہ انسان کے اندر نفس کی خرابی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں زمین پر نقش ڈال کے سمجھایا، ایک اس طرح چوکور باکس حضور نے زمین پہ اتارا اور پھر اس باکس کے اندر ایک لکیر کھینچی اور لکیر ایسا کھینچی کہ وہ پورے وہ چوکور ڈبے سے باہر نکل گئی، وہ بہت دور تک چلی سے بیچ میں لکیریں، پھر وہ بیچ کی جو لکیریں اس کو بھی حضرت نے چھوٹی چھوٹی لکیروں سے کاٹ دیا، کاٹ کے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو چوکور ڈبا ہے یہ انسان کی زندگی ہے، موت ہے آرام سے، اس کی حدود ہے، لیکن یہ جو بیچ کی لکیر جا رہی ہے نا یہ اس کی خواہشات ہے، اس کی پلاننگ ہے، یہ طاقت دینے جاتی ہے، وہ ڈبا کہیں پیچھے جاتا ہے، یہ جاتے رہتے خواہش، یہ پلان وہ پلان وہ پلان کرتے رہتے، اور بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں میں نے ڈالی یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو بیماریاں لاتا، کبھی ٹکر لگ کے مرتے مرتے بچ جاتا، حادثے لا کے اللہ تعالیٰ کاٹتے رہتے ہیں، میرے بندے اتنی لمبی لمبی خواہشیں مت کر، اللہ سنبھالتے رہتے ہیں، کٹنگ کرتے رہتے ہیں، کیا تو لمبا لمبا سوچ رہا ہے، تو بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ پورے خراج بھی چل رہے تھے، وہ بھاگتے رہے اس کے، تو یہ طول عمل مومن کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، لمبے لمبے منصوبے دنیا کے، علامہ اقبال کہتے ہیں اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، مسلمان کے مقاصد اونچے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کی امیدیں خواہشیں بڑی نہیں، اعلیٰ تمنائیں ہوتی ہیں، انسانیت کی بھلائی کی اونچے افکار ہوتے ہیں، خواہشات نہیں ہوتی، خواہشات معمولی ہوتی، تو حضور نے فرمایا اس کو پوری اور ایک وادی بھی دے دو تو بھی پھر تیسری وادی مانگوں گا، چوتھی مانگوں گا، کبھی رکنے والا لفظ نہیں ہے، حضور نے فرمایا انسان کے پیٹ کو تو مٹی ہی بھرتی ہے، کیا بھی خواہش کا پیٹ بھرتا نہیں، مٹی سے ہی بھرتا ہے، قبر میں جائے گا تو ہی بھرے، اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ تم تکاثر، اور چاہیے اور چاہیے اور کثرت اور کثرت، اس چکر نے تم کو سب چیز سے حاصل کر دیا، میرا مالک کون ہے، میری ذمہ داریاں کون ہے، میرے حالات کیسے گزر رہے ہیں، میرے بچے کیسے ہو رہے ہیں، آخرت کی تیاری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، اتنا جھوٹ میری زبان سے نکل کہ لوگوں کو دھوکے دے رہا ہوں، اتنے وعدے میں توڑ رہا ہوں، ایسی میری زندگی ہر چیز تم بھول رہے ہیں، تم کو بس اتنا ہی یاد رہا ذرا اور ایک گھر بن جائے، ذرا اور ایک کام ہو جائے اور تمہارا پیسہ جائے، اس کو بولتے ہیں ننینوں کا چکر، یعنی آدمی سوچتا کہ ننین روپے تو ہے میرے پاس، ذرا ہاتھ مار لے تو اور ایک روپے آئے تو 100 کلو ابھی چلتے ہیں، تو اس چکر تک ہر وقت اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ننینوں کو آ گئے تو ایک آ گئے تو 100 کلو دو آگے بڑھتے، عورتیں ہوتی پہلے سے وہ ذاتی مکان کا انتظام کر دیجیے بھائی، چاہے تو 3 شیڈ کا ہی کیوں نہ، ایک کمرہ ہی کیوں نہ، اب وہ مل گیا سمجھو، اس کے تھوڑے دن کے بعد کیا ہوتا، گرمی ہو رہی تھی اسے بدلنا کا سجا لیے وہ پڑ گیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا، یہ کمرے جو ہے کافی نہیں ہو رہے بچوں کو بیٹھنے کرنے کے واسطے پڑھنے کے واسطے، ادھر ادھر ایک کمرہ ادھر کمرہ رہنے کو ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بچی کی شادی ہونے والی ہے تو ہم سب ایسے کھانے، یہ جو ہے چکر چلتا رہتا ہے آدمی کا، ضروریات کی حقیقت تو صحیح ہے کوئی اس میں ہے نہیں، لیکن انسان کا نفس کا ہے بس آپ دیکھتے رہتا ہے، ہر وقت کثرت کثرت اور چاہیے اور چاہیے، اللہ کو تکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ جاتے، آدمی بوڑھا ہو گیا ریٹائرڈ ہو رہا سب ہو گیا، اب تو اس کو آخرت کی فکر ہونا,
اب بیٹے کی طرح فلاں بیٹا لگ جانا فلاں لگ جانا,
اب ان میں کون اٹیک کر رہے ہیں آدمی, پھر بھی وہ حساب جا کے دکان کا حساب دیکھنے کا شوق ہوتا
ہے آئے گی ٹھیک ہے.
کیا پلاننگ بولتے ہیں کہ آدمی کا جسم بوڑھا ہوتا رہتا ہے اس کی خواہشات جوان ہوتی رہتی ہیں,
نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے, آگے آگے کیا سوچے, وہ ہونا والا جو دیا اس کا کیسے استعمال, جو کچھ ہے وہ کیسے استعمال ہو رہا ہے, یہ سوچ انسان کی طبیعت کیا ہے. اب یہ زمانہ تو کیسا ہے, بس سرمایہ داری کی چکر ہے, فلا ملک میں اتنے کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے, وہ رپورٹ آتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب ہوتی رہتی ہے کہ بھائی ملینئر بنو, یہ بنو, وہ بنو, سرمایہ داری کا دور, خوب بڑھیں گے, خوب کمائیں گے, خوب کمائیں گے. تو ہمارے حضرت نے پتے کی بات کہی تو بھائی ارب پتی بھی ہے تو روٹی کتنی کھانا, دو روٹی کھانا, کروڑ پتی ہے ارب پتی بھی ہے تو اس کا پیٹ کتنا ہی ہوگا, جو ایک غریب کا پیٹ ہے اتنا پیٹ ہے اس کا, اس سے بڑا پیٹ ہوگا. کھانے کا معیار بھی کچھ بہت فرق نہیں ہے, صرف جو ہے اکڑنے کے پیسے, ایک چاہے آپ سادے جو ہے غریب کے کلو اس کی قیمت کرے فائیو اسٹار کے کلو اس کی قیمت چاہے چاہیے کیا ہے, پولیس بھی اس کو فرق پڑے, حیرت ہوتی ہے جو ہوٹلس میں جو کمرے والا رہتے 50,000 کا کمرہ 1,00,000 25,000 کا کمرہ, اور ہم لوگ جو گھر میں سو رہے وہ کمرے نہیں ہیں نا, جو لوگ خوب کماتے ہیں وہ خوب گنواتے بھی, ایسی چوٹ میں ٹھوکے میں ان کو کھانا ہے سونا ہے جتنے کام عام آدمی کو, وہی کام ان کو کرنا, لیکن ایک دھن ہوتی ہے خالی ارب پتی بنیں گے کروڑ پتی بنیں گے. اصل میں مالدار کون ہے, جو بھی جو مالدار لوگ ہیں نا وہ مالدار نہیں ہے, مال کے چوکیدار بولتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ فیکٹری ہے, فلاں شہر میں فیکٹری ہے, فلاں شہر میں فیکٹری ہے, فلاں دکان ہے, پورا تو روز پوری فیکٹری کھاتے رہتا ہے اس کا, کاغذ پہ حساب دیتا ہے, اس میں ملازمین کام کر رہے کھا رہے ہیں, یہ کیا سمجھنا خوش ہو رہا میری فیکٹری ہے, کھا رہا تو نہیں ہے, بعض وقت اس سے بڑھ کے اس کا وہ وہاں کا آفیسر کھاتے رہے, اس کا ماتے اس سے اچھا کھاتے رہے. ہمارے گاؤں کے جو بڑے سیٹ صاحب تھے بہت اچھے آئے تھے, وہ کروڑ پتی تھے, بولتے تھے کہ ہم کروڑ پتی رہ کے کیا فائدہ, ہمارے پاس کے مزدوروں کے گھر میں اتنا اچھا کھانا رہتا ہمارے گھر میں, دولت تو خوب آگے بڑھا جائے گا, وہ سلیقے کے لوگ نہیں تھے, دولت مجبوریاں بھی آ جاتی. بورڈ ڈاکٹر بھارتی صاحب نے اعلان کیا تھا, تبھی وہ ساری دنیا میں اعلان کروایا تھا, ڈاکٹر نے اس کو کہا تھا کہ آدھی روٹی تم کھا سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے تمہارے میدے کا حال نہیں, تو اعلان کیا تھا اس نے کہ میں پوری اپنی کمپنی آدھی اس کو دے دوں گا جو مجھے ایک روٹی کھانے کی کھا لوں گا. تو وہ چاہے آدمی ارب پتی ہو چاہے سادہ ہو, ضروریات تو سب ٹھیک دیتی ہو, دو روٹی کا. تو جب ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا نفس ہے ہی ایسا, ضرورت سے زیادہ چیزیں مانگتا ہے, بے حد تک زیادہ مانگتا ہے, اور اس کی مانگوں کی کوئی انتہا ہونے والی نہیں ہے, مانگتا ہی چلا جائے گا, ایک سونے کی وادی دو تو بھی اس کو تسلی ہونے والی نہیں ہے, جب ہے یہ نفس ایسا تو ہمیں طے کر لینا کہ یہ جو مانگا اس کو دینا نہیں, جتنی ضرورت ہے اتنا دینا ہے, اس کے بعد کیسے ہوگی. اب چھوٹا بچہ ہے ضد کر رہا, ایسی چیز مانگ رہا جو دے نہیں سکتے, تو ہم کیا کرتے اس کو سمجھاتے خوش لاتے, اس کا ذہن ادھر سے ادھر کر دیتے. اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا کہ نفس کا علاج کیا ہے, اس نفس کا علاج ہی یہ ہے کہ اس کی خواہشات کو توڑا جائے, روزانہ طور پر رکھنا، جو جی چاہ رہا ہے ارادہ کر کے خواہش پوری نہیں کرنا، کر سکتے ہیں تو بھی نہیں کرنا کچھ، یہ نہیں کہ پورا اس کے خلاف نہیں جانا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اپنے آپ کو تکلیف بہت دینا نہیں، لیکن ہمارا نفس موٹا نہ ہو جائے اس کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے خواہشات کو روک، نفس کیا رہتا اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ خوب ایسے ایسے کھائیں گے، فلاں جگہ کا کھانا کھائیں گے، فلاں ہوٹل کا، فلاں بورچی کے ہاتھ کا، کھانے ایسے ہوں، میرے کپڑے ایسے ہوں، اور میرا سنورنا ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، اور ایسی اکڑ ہو کی زندگی ہو، یہ چاہتا رہتا نفس ہمارا، تو کام کیا ہے تو جو چاہ رہا اس کو چھوڑ دیا، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ نفس ہمارا قابو میں آئے تو خواہشات توڑنا، یہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ خواہشات توڑنے کے بجائے خواہشات پورا کر کے فخر کر رہے ہیں، اور خواہشات کے پورا کرنے کو کمال سمجھ، جبکہ خواہش جو آتی آتے ہی پورا کرنا یہ جانور کا لیول ہے، گدا ہے بیل ہے، خواہش بھری سڑک پہ خواہش ہوئی تو وہیں وہ بےحائی عمل کرتے، خواہش پوری کر لینا یہ جانور کا لیول ہے، اور خواہش کو کنٹرول کرنا یہ انسان کا لیول ہے، اور جتنا زیادہ جو خواہش کو کنٹرول کرنے والا بنا وہ اتنا بڑا انسان ہے، اتنا صحیح انسان ہے، کہتے ہیں کہ جو گھوڑا پالنے والے رہتے ہیں گھوڑے والے، جس دن گھوڑی پہ گھوڑے کی سواری کرنا ہے تو اس دن اس کو تھوڑا چارہ کم ڈالنا، کھانا کم کھلا تو پھر وہ سیدھا جاتا ہے، تھوڑا کم کھلائیں گے تو اچھا چلتا، اور اگر خوب جم کے کھلائیں گے تو سوار کو پٹک دیتا، تو اس نفس سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کو مار کے ختم تو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہی نفس جنت میں لے جانے والا ہے، نفس نہیں ہوتا تو جنت بھی نہیں رہتی، نفس کو ختم نہیں کر دینا ہے، نفس کو تھوڑا چارہ کم دے دے قابو، خواہشات ارادہ کر کر کے کچھ پوری ہونے نہ دے، کچھ خواہشات پوری بھی کریں، خواہشات پوری بھی کریں لیکن روزانہ کچھ خواہشات پہ روک بھی رکھیں تو ہمارا ول پاور بڑھے گا، نفس پہ قابو ہمارا بڑھے گا، دین پہ چلنے کی طاقت ہماری بڑھے گی، اچھا کوئی ایسی عادت ڈال لے جو جی میں آرام کرتے جا رہا، جو جی میں آرام کرتے جا رہا، جو جی میں آرام کرتے جا رہا، تو اس سے کہا کا نفس روٹا ہو جاتا، کھانے کو جی چاہتے کھا رہا ہے، فلاں ہوٹل کو جانے کو جی چاہتے فوراً جا رہا ہے، فلاں کپڑے خریدنا ہے تو خرید رہا ہے، جو جی میں خواہش آنے پورا کرتا چلا جائے گا تو نفس روٹا ہو جاتا، اتنا طاقت ہو جائے گا نفس کہ اس کے بعد پھر عقل کا کوئی فیصلہ چلنے نہیں دے گا، خواہش پہ ہی چلنا شروع کر، عقل سر پیٹ کی رہے گی بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا نفس کراتا چلا جائے گا، اور جب خواہشات کا حلوہ ہونا چاہیے خواہش پوری کرتے ہوئے، عادت ایسی کوئی عادت ایسی ایسی بولتے ہوا یہ خواہشات کو پالتا رہے گا تو آدمی ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے، قرآن مجید میں فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا دیا، لوگ خواہشات پوری کرتے رہتے تو ان کو اتنا عادت پڑ جاتی ہے خواہشات پوری کرنے کی، خواہش آتے ہی سامنے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر جس طرح خدا کی اطاعت ہوتی ہے ویسے نفس کی اطاعت شروع کرتے ہیں، ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ خواہش کو پورا کیے تو ان کو چین نہیں آتا، اسی کو فرمایا کہ انہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا، پھر کیا ہوتا ہے جب آدمی کو عادت پڑ جاتی ہے، وَأَذَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، جس کو خواہش پہ چلنے کی عادت پڑ جاتی اس کا علم بتا کر رہتا ہے کہ بھائی غلط ہے، یہ مت تو غلط بات ہے، مگر عادت ایسی پڑ گئی ہے خواہشات پوری کرنے کی جان بوجھ کے بھی تب تک، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیا، علم اس کو رہتا ہے مگر وہ علم کا عمل نہیں کرتا، اس لیے تو اس کی عادت خراب ہو گئی، اور آگے اس سے بڑا محل آتا ہے خواہشات پورا، وہ ختم اللہ ہو اللہ تعالیٰ دل کے اوپر مہر کر دیتے اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے، یہ خواہشات تم لوگ نہ پالے جائیں، خواہشات کو پالتے چلے جائیں گے تو دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، انسانیت تو رہنا مشکل ہو جائے گا، دل مر جائے گا،
होता यह है कि जब आदमी कोई काम बार बार करता है ना, तो उस काम से मोहब्बत हो जाती है, यानी ख्वाहिशात के पालने से बार बार ईमान निकल जाता है। इसको कह रहे हैं कि हम उसके दिल पे मोहर कर देते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं इस आयत में। तो जब ये काम बार बार कर रहा है, गुनाह बार बार कर रहा है आदमी, जब लगाव उससे हो जाता है, तो अब उसके बारे में जुमा के हतीब साहब खुतबा दे रहे हैं, रुश्वत नहीं लेना। अब उसको रुश्वत देने की आदत होती 20 साल से ले रहा, और बार बार लेने की वजह से शैतान उसको लाजिज भी सिखाया था, लेना पड़ता वही दे देता देंगे बोलो उसको, बताया था। अब यहां हदीस सुना रहे इमाम साहब, रिश्वत हराम है, उसके दिल में जाता है शरीयत के खिलाफ एक राज आता है, ये क्या दीन है, ईमान नहीं बताया। आदतों को पालने से बार वक्त ईमान ही चल जाता है, इसलिए आदमी को यह तय कर लेना चाहिए कि हम आदतों को पालेंगे नहीं, हमारी साहब को पूरा करने की आदत नहीं डालेंगे, कल को क्या करता है। और यहूद और नसारा ने यही किया, उम्मत को, उम्मत के मजबूत तरीन इलाकों को, मजबूत तरीन हमारे कौमों को बेदीन की तरफ धकेलने के लिए, खरीद लेने के लिए यहूद और नसारा ने किया। बस हर तरफ ऐश और ऐशरत का माहौल बना दिया, मुस्लिम ममालिक थे जो मरकजी थे उनको आदि बनाया, औरत का आदि, शराब का आदि, ख्वाहिशात का आदि, उनको सिखाया खर्च करना, सिखाया कमाना नहीं सीखा, खर्च करना नवीन नहीं कर पाए, वो तो अल्लाह दे रहे उनको, ये खर्च करो, ये खर्च करो, ये खर्च करो, तोड़ रहे बना रहे, तोड़ रहे बना रहे, दुनिया खर्च करने का ख्वाहिशात का आदि बना लिया। फिर ख्वाहिशात का आदि बना देने के बाद उनको ईमान से हटो बोलने की जरूरत नहीं रहती, खुद ब खुद ईमान से हट जाते। ख्वाहिश की आदत आज होगी तो ख्वाहिश पूरा करने के लिए वो अपने जमीर को भेज देते, अपने ईमान को भेज देते। तो यही कि मुसलमान जो पढ़ने के लिए वहां जाते हैं युवक, तो उनको शराब का, शराब का आदि बनाना, और नौजवानों को भटकाने के लिए यहूदियों की भी साजिश है, तो उनको खूब आदि बनाओ, लज्जतों का आदि बनाओ, लापरवाही की जिंदगी, एंजॉय 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 का आदि बनाओ, ताकि उनको जिम्मेदारी क्या है तो समझ ही ना आए, अखलाक क्या है समझ में ना आए, ईमान के तकाजे उनको समझ ही ना आए। ये ख्वाहिशा में घुमा उनको सहूलत की जितने फराम करो करो करो, इतना कि उसके आदि हो जाए, बाइलर मोदी ने कहा वो हाल हो जाए मुसलमान का। हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने भी ऐसी आदत बनाई हुई है कि दिल में जो ख्वाहिश आ रही है उसकी पैदी करता जा रहा है, तो फरमाया ये बीमारी है कि उसको हलाक कर दी। कलासुल मोहलिका वाली हदीस से पढ़ी है कि तीन बीमारियां ऐसी है कि आदमी को हलाक करती है, मतलब एक दो गति बना देती है, उसमें है हवम मुस्तबाउन के जो भी ख्वाहिश आ रही है पूरे करने की आदत बन गई, ख्वाहिश के पीछे आदमी जाने लगा, और कमाल क्या है ख्वाहिश को रोकना, मानना हर ख्वाहिश आ रही ये करने की है नहीं, ये जरूरी है कि नहीं। فرمایا اما من خاف مقام ربی، ہاں میرا وہ بندہ جو اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر میرے کاموں کا حساب دینا ہے مجھے، میرے پورے خرچوں کا مجھے حساب دینا ہے، ایک ایک پیسے کے بارے میں حساب دینا ہے، کمایا کہاں سے خرچ کہاں کیا۔ تو اما من خاف مقام ربی، اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا ہے، اس کا خوف کرتے ہوئے نہن نسل علی ہوا خواہش کو روکا، یہ خواہش آج تو میں پورا کر لوں گا، چند سیکنڈ کی لذت تو ہوگی، لذت تو گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ تو ہمیشہ کرتا جائے گا، گناہ تو بھی مٹائے ملے گا نہیں، لذت تو پل بھر میں، تو آج میں اگر اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں تو کل اللہ کے سامنے حساب دینے کا وقت آئے گا، تو کیا میں حساب دے سکوں گا، کیا ضروری تھا یہ خواہش پوری کرنا، کیا وہ میرے پر تقاضے نہیں ہے، خاندان والوں کی تقاضے نہیں ہے، قوم کے تقاضے نہیں ہے، دین کے تقاضے نہیں ہے، جتنا میں کما رہا ہوں کیا سب میں اور میرے بچے کھانے کے لیے ہے، ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کہ میری تنخواہ 50,000 ہے تو میرے گھر کے واسطے، میری آمدنی ایک لاکھ روپے ہے تو بھی میرے بچوں کے واسطے اللہ تیرا وہی کھا رہے. لیکن بولے اللہ تیرا تو پورا گھر کے بچوں کے واسطے دے رہا, کیوں بول رہے آپ؟
ایک آدمی ہے اس کو مہینے کو 5,000 مل رہے ہیں نا,
وہ بھی اس کے بچوں کے واسطے, اور آپ کو 5,00,000 مل رہے ہیں وہ بھی بچوں کے لیے ہے. اللہ نہیں پوچھنے والے, اس کی بھی آمدنی زیادہ ہوتی ہے, وہ دوسروں کا حصہ اس کے پاس آ گیا ہے, وہ انسانوں کا دوسرے انسانوں کا حصہ ہے, وہ دوسروں تک پہنچا ہے. ذہن میں چکے بیٹھا ہوا ہے کہ بس یہی زیادہ ہے, لوگ جتنی آمدنی ہونی سے ان پہ خرچ کر رہے ہیں, وہ بڑھاتے جا رہے کرتے ہیں.
اما من خاف مقام ربی, جس کو اس بات کا خوف ہے کہ آپ حساب دینا ہے, پورا مال میری خواہشات کے لیے,
جو خواہش پہ کنٹرول کرتے ہیں فرمایا وہ کمال ہے.
اور ایک دی سے یاد رکھنے کے قابل کئی قسم من دان رکھا ہو. اچھا آج ہوشیار کون ہے ہم سے پوچھے, ہوشیار چالو تک اللہ کو نہیں, ذہین انسان کو نہیں, تو ہم لوگ بولتے جو تھیڑی انہیں سے بھی گھی نکالنا جاتا ہے وہ جانتا, وہ بیچارے سمجھتا جو کام نہیں بن سکتا وہ بناتا ہے, اور آدمی جہاں سو نہیں سکتا وہاں سے پیسے بناتا ہے, کام نکالتا ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں ہوشیار. حضور فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ, ذہین آدمی وہ ہے ہوشیار جو اپنے نفس کو جھکا لیتا ہے, اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے, نفس کی نہیں سنتا, نفس کو اپنے کو چھوڑ دیتا ہے. وعمل لما بعد الموت, جو نفس بولا قائم ہوگا وہ نہیں کرتا, وہ کرتا ہے کام جو آخرت کے بعد کام آتا ہے, مرنے کے بعد کی وہ پراپرٹی جمع کرتا رہتا ہے, کیا کروں گا تو آخرت میں پڑتا ہے, آخرت کو نظر میں رکھ کے اپنی مصروفیات جو سیٹ کرتا ہے, جو کام کرتا رہتا ہے اور نفس کی نہیں سنتا, یہ ہوشیار. اور آگے فرمایا والعاجز, اور نکما کو نہیں خوشی بولتے ہیں, کنڈا بیکار آدمی ہے, وہ بھی کوئی آدمی ہوتا, خوش خوشا کڑوی کے ڈنڈل کے کسی کام کا الحاظ نکما ہے وہ, من اتبع نفسہ ہواہا, کہ جو خواہش آتی رہتی اس کے پیچھے جاتا رہتا, سونے کو دن بولا سو رہے, گھنٹہ ہونا دو گھنٹے ہو تین گھنٹے سوتے جائے, چھٹی ملی تو سونے کے واسطے ملی, جو جی میں آیا وہ کرتے جائے, کھانے کو دن بولا کھانے میں لگ جائے, پہننے کو دن بولا پہننے کو لگ, جو دن میں آیا اس کے پیچھے لگتے, جب بات سننے کا معاملہ آیا تو نفس کی سن رہا ہے. اور آگے جو اخبا نفس ہوا وہ تمنا اللہ امانی, بات تو نفس کی سن رہا اور اللہ کو بڑی امید رکھتا, اللہ بھرپور ہے, اللہ رکیب ہے, ہم سے ذرا محبت رکھنے والے, اتنی بڑی جنت گئے ہمارے وقت سے ضرور ہے, اللہ سننے کی باتیں تو نفس کو سنتا ہے اور اللہ سے بڑی امید ہے, کرتا ہے اللہ کے احکام کو, یہ نکما ہے بڑی. اور ایک حدیث بھی ہے, جب ہمارا نفس ایسا ہے نا تو ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے, اللہ سے ان کی باتیں ہوتی رہتی تھی, تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, کیا کروں اس کے واسطے, یہ دور دور کی باتیں کب تک ہوں, میں آپ کا خود چاہتا ہوں. تو اللہ تعالی نے فرمایا دع نفسک فتع, میرے پاس آنا ہے, تمہارے اندر کا نفس ہے نا, یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے, تمہارے اس نفس کو چھوڑو میرے پاس آ جاؤ, جیسے نفس پہ کنٹرول کرو گے تم پھر میرے پاس. کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ دو ہی قدم کا ہے, اللہ سے مل جانا چاہتا ہے, اللہ کو اپنا بنا لینا چاہتا ہے, دو ہی قدم ہے, ایک پاؤں اپنا رکھو نفس پہ اپنے, اور دوسرا قدم تمہارا پڑے گا اللہ کے دربار میں. کیا نفس کا ہوتا ہے, ایک بزرگ کا جملہ ہے کہ جب آدمی کوئی عادت ہو جائے کہ ہر خواہش پوری نہیں کر رہا ہے, بلکہ خواہش پہ سوچتا ہے یہ کرنا کہ یہ کرنا کنٹرول کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ شیطان کا طریقہ ہی کیا ہے, خواہشات پیدا کرتا ہے, خواہش
خواہشات کے جالوں سے گرفتار کرتا ہے. اب دیکھتا ہے کہ یہ تو خواہش کے جال میں نہیں آتا, تو ایسے آدمی کو دیکھتی ہوں دونوں بار تو بھاگ جاتا. اور نفس کی ایک بات تو ابھی معلوم ہے نا کہ اس کی جو خواہشات ہیں حد سے زیادہ ہے, اس کو پورا کرنے کی چکر میں جائیں گے تو وہ ایمان بھی رکھ سکتا ہے. اور ایک بات ہے نفس کا جو مزاج ہے نا, نفس جو ہے ضدی, ضدی کا مطلب یہ ہونا ہو تو ہونا چھوٹا ہوتا ہے, پاؤں پٹکتا دروازہ پٹکتا ہونا ہو تو ہونے. شیطان بھی ہمارا دشمن ہے, نفس بھی ہمارا دشمن ہے, لیکن شیطان دانا دشمن ہے, عقل مند دشمن ہے. بزرگوں نے فرمایا جو برائی کے وسوسے دل میں آتے ہیں, اگر ہم کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ جو اس وقت برائی کا وسوسہ آ رہا ہے یہ نفس کی طرف سے آ رہا ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا, ایک ہی برے کام کا بار بار خیال آ رہا ہے, یہ کرو 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 کرو, ایک ہی گناہ کا بار بار خیال آ رہا ہے تو یہ نفس کا وسوسہ ہے. دیکھو ضدی شیطان اصل میں ضدی نہیں کرتا, شیطان کا طریقہ کیا ہے, یہ برائی کرو نہیں کرتا ہوتا, اچھا یہ کرو یہ کرو بدل بدل کے اس میں شیطان ڈالتا, لیکن نفس نہیں, یہ ہونا پڑتا یہ ہونا ضدی ہے نفس. اب آپ بولو ضدی کی بات سننے تو کتنی وہ سے سنتے نہ سمجھے نفس نہ سمجھے, اور ضدی ہم چاہ کے بھی اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے, ضدی ہوتی ہے اور نہ سمجھے. چھوٹے بچے کی ضد مشہور ہے نا, بال ہٹ مشہور ہے دنیا میں. دلچسپ قصہ ہے کہ ایک بادشاہ لاولت تھا, اسے اولاد نہیں تھی, بچوں سے محبت تھی, تو اس کا جو وزیر اعظم تھا وہ ایک دن اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آ رہا, اور پیارا بچہ بادشاہ جو ہے اس سے پیار کرنے لگا, باتیں کرنے لگا, اتنے میں کوئی ضروری کام آ گیا تو بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو بھیج دیا, فوری کام آپ جان کر بچہ نہیں دینے دی. اب تھوڑی دیر بعد بادشاہ کو اندر جانا پڑا, اپنے محل کے اندر جانا پڑا, تو اس نے ملازمین سے کہا کہ دیکھو یہ وزیر اعظم صاحب کا میں نے روکا ہے بچے کو, ذرا بچے کا خیال رکھو, رونے مت کرو, میں اندر جا رہا ہوں تم لوگ دیکھو اس کو جو بولے وہ کرو, اس کو رونے مت کرو. اب بادشاہ اندر جا کے تھوڑی دیر کے بعد بچے کی رونے کی آواز آئی, بادشاہ آ گئے ڈانٹ کے چلا گیا. ان لوگوں نے اس کو بچے کو سمجھانے کی کوشش کی, اس کو اچھا رکھا, مگر وہ بچہ آخر رونے لگا تو بادشاہ بہت غضبناک ہو کے باہر آیا کہ تم لوگوں کو بولا تھا میں اس کو رونے نہیں دینا, اتنے تجربہ کار لوگ ہو, اتنا سب کچھ یہاں ہے, کیا کمی ہے ہمارے پاس, تم اس بچے کو خاموش نہیں رکھ سکے, بچہ رو رہا ہے. تو وہ بولنے لگے بادشاہ سلامت آپ بتائیے ہم کیا کریں, آپ اندر چلے گئے نا, یہ جو بچہ ہے اس نے دیکھا یہ بازو سوئی رکھی ہوئی سوئی, پہلے رویا کیوں رو رہے ہو, سوئی دے دینے کے لیے اس نے کہا ہم نے سوئی دی, تھوڑی دیر تک وہ سوئی سے کھیلتا, اس کا لہن ہٹ گیا, اس کا سوئی رکھ دیا, اور پھر جو ہے اس کی نظر پڑی ہاتھی پہ, پھر رونے لگا کیوں رو رہے ہو کیا چاہیے, اس نے کہا وہ ہاتھی تھا, بڑی مشکل سے ہاتھی کو دور تھا وہ پکڑ نظر کے اس کو بڑی مشکل سے وہ خرید لائے, اب تھوڑی دیر تک ہاتھی سے کھیل رہا ہے, اس کے پاؤں کو چھو رہا ہے کپڑا, تو بھائی سلامت یہ بھی بھائی سب نے پوری کر دی. اس کے بعد اس نے کیا کیا بھائی صاحب سلامت, وہ سوئی ہاتھ میں لی اور ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کے ناکے میں سے ہاتھی کو گھساؤ بنا. اب ہم کیسا گزا سکتے ہیں, اب نہیں گزا رہے تھے. یہ بچے کی ہٹ ایسی نہیں تھی, یہ تو خالی مثال ایسی ہوگا, ہم بچوں کی ہٹ تو اپنے گھروں میں دیکھتی ہیں, جو ہونا ہو تو آج وہ بیٹا ہو مہنگا ہے وہ نہیں یہی ہونا, ارے بیٹا وہ پلاسٹک کی چیز ہے بیٹا آنے میں اچھی چیز نہیں یہی ہونا. تو ہمارا جو نفس ہے ضدی ہے, جو ضدی ہوتا ہے نا اس کی خواہش پوری تو نہیں کر سکتے, اس کو بہلا دینا پڑتا, تو نفس کو بھی ٹیکل کرنے کا نفس کا ہے اس کو بہلانا, نہیں بول کے نہیں بولنا, اس کو ہوتا بھی اس کا مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ کرنا ہے, سب سے بچہ ہے. تو امام حسین مشہور امام خود رہے, उन्होंने कहा कि ये नफ्स जो है हमारा, इसकी मिसाल बच्चे की थी। अभी छोटा बच्चा है ना, औरतें दूध छुड़ाती, उसका दूध छुड़ाना पड़ता ही, छोड़ो छोड़ो तो छुड़ता ना, कोई कड़वी चीज जो है वो दूध की जगह पर औरतें लगाना तब वो छोड़ता। तो हम उसे कहते हैं कि अगर तुम इसको कुछ ना कुछ तरकीब करके दूध छुड़ाओ, अगर तुम दूध नहीं छुड़ाओगे ना तो ये बुढ़ा होगी, फिर दूध नहीं छोड़ेगा। जैसे जो औरतें जिसमें वो पांच पांच साल के बच्चे भी पीते रहते, तो छुड़ाना पड़ता है नफ्स ऐसा है, गुना इससे छुड़ाना पड़ता है। अगर बाल वक्त ऐसा लेवल गिर जाता है, आदमी ख्वाहिशात पूरी करता रहता है, तो ख्वाहिश पसंदी का लेवल ऐसा गिर जाता है, तमाशी आ जाती है तबीयत के अंदर, ये होना ये होना। अरबी में जो है एक किताब लफ्ज किया है जहीन लोगों के किस्से, ऐसे ही जो है होशियार लोगों के किस्से, बहुत सारी किताबें हैं। तो एक अशाब तामे एक मशहूर कैरेक्टर मिला है उसके किस्से, तामे अरे बड़ा ख्वाहिश करने वाला था, जो चाहे जो भी वो मिलना ये मिलना ये मिलना। तो जब आदमी के अंदर ख्वाहिश बहुत बढ़ जाती है तो उसकी क्या हालत होती है, अशाब तामे के किस्से लिखे हैं उसके अंदर है। उसका हाल जो हो गया था, ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते ऐसा तमा वाला हो गया था कि अगर उसके सामने कोई भी आदमी अगर खुजाए ना तो समझता है कि मुझे दीनार निकाल दे, और अगर देखता कोई दो आदमी सरगोशी कर रहे हैं, चुपके चुपके दो आदमी बातें कर रहे हैं, तो वो सोचता था ये मेरे वास्ते वसीयत कर रहे हैं, नहीं अगर कोई तुम्हारी दुकान से खरीद के मुझे तोहफा दिया बड़े हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर मशहूर बहुत सही थे, अब्दुल्ला बिन जाफर सालिम बिन अब्दुल्ला। तो एक मरतबा ऐसा मशहूर हो गया वो लोगों के अंदर बच्चों में, ये बहुत तमाम वाला आदमी। तो एक मरतबा बच्चे उसके पीछे पड़ के उसको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो वो बच्चों को बोला देखो सालिम बिन अब्दुल्ला जो है वो कुछ बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं। तो बोला तो बच्चे पूरे मुंह छोड़ उसको छोड़ के उधर तो मशहूर थे सखी थे, बांटते ही रहते थे, वो बांटने जाओ पूरे बच्चे पूरे जाने को ये भी उधर बांटना शुरू कर दिया। तुम क्यों मार रहे हो बच्चे तो बांट गए। मैं इसलिए जा रहा हूँ, हो सकता दे रहे होंगे, मैं तो खुद बोका दे रहा हूँ, इसी बार मेरा हो सकता दे रहे होंगे क्या अजीब है। तो जो लोग साइज के पीछे जाते रहते ना ये लेवल पे भी आ सकते, ऐसे बेवकूफ भी बन सकते ऐसी रही नस। उसके बजाय अगर कोई बेतमा हो जाए ख्वाहिशात से अपने दिल को पाक कर, चाहिए क्या गुणों का हल का है, कोई बेहतरीन शादी हो रही है देख दवा किसी को बेहतरीन मकान नजर आया तो हमारी राल टपकने लगती। मोमिन को चाहिए अपनी ऐसी तबीयत बनाए दिल में तमा ही न रखे। तो आज जो दुनिया हसीन हो गई है ये दुनिया फिर हमको ये जादू करके हमको धोखा नहीं दे सकती, चाहे दुनिया कितनी समझ जाए, अगर हमने अपने दिलों को तमा से खाली कर दिया तो फिर दुनिया का जादू हमें नहीं चल सकता। ख्वाहिशें होने ही चाहिए। तो हमारे हजरत बिन ज़ुल्फ़िकार साहब का वाकया है, उस जमाने में मुलाजमत के थे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट की एक मीटिंग अमेरिका में थी। ये भी जो है जनरल मैनेजर होने की वजह से वहां मौजूद थे। तो मीटिंग होने के बाद एक दिन बच गया तो वहाँ का जो मेज़बान था उसने इनसे कहा कि चलिए हम आपको अपने शहर की सैर कराते हैं, मिनेसोटा मैनहट्टन नामी शहर। तो वो तकरीब ये लेके निकला तो एक शॉपिंग मॉल تو دکھا کے اس نے کہا کہ یہ شاپنگ مال بہت قیمتی بہت معیاری ہے, یہاں عام آدمی خرید نہیں سکتے, یہاں اچھے اچھے آدمی نہیں خرید سکتے, یہاں ہر چیز اسٹینڈرڈ ہوتی ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے. اس نے اتنا بڑا چڑھا کے کہا, اتنا بڑا چڑھا کے کہا اسٹینڈرڈ ہے. تو ہمارے حضرت نے آسانی سے کہہ دیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, شاپنگ مال اتنی مہنگی اتنی اسٹینڈرڈ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے یہ جملہ سنا تو حیران ہوا, آپ کو فرق نہیں پڑتا, اتنی شاپنگ مال اتنی مہنگی ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ پرنس ہی تھا, آپ کے عرب پور کے پرنس ہی تھا, جو آپ کہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو حضرت نے مسکرا کے کہا مجھے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کچھ خرید نہیں ملی, اتنا مہنگا. دنیا میں ہم لوگ ایسے رہتے ہیں, دنیا میں شاپنگ مال چاہے جس کے ہم کو لے نہیں, دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. کتنے ہم بازاروں سے گزرتے رہتے ہیں, جو خریدنے کے لیے جاتا ہے اس کی نظر الگ رہتی ہے, لیکن دکان کو گھور پہ دیکھتا ہے اس کے اندر کیا ہے, کیا لیول کا ہے, کس معیار کا سامان مل رہا ہے. ہم کو خرید نہیں لیے, بازار سے گزرا ہوں خریدار. تو جو نفس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, جو خواہشات کو قابو میں کر لیتے ہیں, یہ حال ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ کبھی بھی کسی کو بھٹکے نہیں سکتا جب تک کہ یہ نفس اس کا ساتھ نہ دے جو اندر ہے. تو یہ شیطان کا سی ای ڈی ہے, جب تک یہ رپورٹ اس کو نہیں دیتا اس وقت تک شیطان پلاننگ نہیں کرتا. یہ اتنا خطرناک ہے, اس کے بغیر شیطان کچھ نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ نفس اس حساب سے بھی خطرناک دشمن ہے کہ یہ گھر کا بھیدی اندر رہتا ہے, گھر کا بھیدی جو ہے نا وہ لنکا ڈھائے ہوتے ہیں, تو چونکہ اندر رہتا ہے اس لیے اس کو نقصان پہنچانے کے بہت موقع ہیں. اور ایک کیا ہے, یہ محبوب دشمن ہے, ہر آدمی کو اپنی ذات سے محبت ہے, اپنے نفس سے محبت ہے, ہزار خامیاں اپنی رہنے کے باوجود اپنے سے محبت ہے, دوسرے سے ذرا بھی کچھ غلطی ہو گئی تو اس سے بدگمانی. تو دوسرا شکایت خالی غیبت بھی کیا, ایسا ہوا ہوگا یہ غلطی اس نے کی ہوگی, خیال بھی آئے تو آدمی نفرت کرتا ہے, اور اپنی ہزار غلطیاں جان کی بھی اپنے سے محبت ہے. تو چونکہ ہر آدمی کو اپنے سے محبت ہے, نفس سے محبت ہے, اور محبت کے آندھی آدمی اندھا ہو جاتا ہے, اس لیے ہمارے نفس کو بہت موقع ملتا ہے کام کرنے. اس حساب سے اور کہتے ہیں کہ نفس میں مکاری بھی بہت, ہوشیاری الگ ہے ذہانت مکاری الگ ہے, عورتوں میں مکاری زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نفس میں جو ہے نا مکاری زیادہ ہے, گناہوں کو مختلف بہانے بناتا ہے. اگر کوئی بہت عشرت لے رہا ہے, حرام کی کمائی کما رہا ہے, اس کو بولے کیوں کما رہے بھائی, تو بولے میرا تو اتنا ہی پیٹ ہے, دو روٹی ہے تو میں نے کھانا, میں یہ کما رہا ہوں. یہ بچے ہیں نا, قلبوں میں بچوں کو پالو, بیٹیوں کی شادی کرنا ہے, پڑھانا ہے, اپنے لیے نہیں صاحب. تو آدمی گناہ کرتے رہتا اور نفس ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا. کسی بھی چور سے پوچھے بازو, چور بولے گا کیا محنت نہیں ہے میرے پیشے میں آگے تم کر کے بتاؤ. چوروں کے پاس بھی لاجک رہتی, جتنے ڈاکو رہتے نا ڈاکوؤں کے پاس بھی ایک لاجک رہتی, کہانی رہتی ان سے بات کی. کوئی بھی آدمی اپنے کو برا نہیں سمجھتا, اس کے پاس ایک ٹھیک ہی رہتی, اس ٹائپ وجہ رہتی. یہ نفس ہر بری چیز کی بھی وہ لاجک بنا کے پیش کرتا, برائی کو اچھی بنا کے پیش کرتا. تو یہ نفس ہمارا ایسا ہے کہ اس سے ہم سواستھ سمجھ نہیں سکتے. آدمی غلطی کرتا رہتا ہے, لاجک پیش کرتا رہتا ہے, یہ مجبوری ہے, یہ مجبوری ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آدمی کو کوئی ٹوکنے والا ہونا چاہیے, کوئی بتانے والا ہونا چاہیے. ادھر پاس رسم کی لگتے راس آس لما تو خط میں ہوا احمد اللہ لما لما اللہ کی طرف سے آپ نے یہ کیوں کیا, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو جب تک ہم کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہو, یہ اندر کا جو نفس ہے نا وہ برائی کو بھی اچھا بنا کے پیش کرتا ہے. آدمی کو اپنا گناہ گناہ سمجھ میں نہیں آتا, اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے بزرگان دین کا کہنا ہے بھائی کسی سے تربیت کراؤ,
ہے، بڑے بڑے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خود تو ہزاروں کی مرشد ہوتے ہیں، لاکھوں کے اس کے باوجود کسی اور اپنے سے بڑے کا اپنے کو تابع بنا کر بھائی مشہور جتنے بھی بزرگ دن گزرے ہیں مرتے دم تک کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بنا کر رکھتے، آزاد نہیں رہتے، اس لیے کہ اپنی غلطیاں خود پکڑنا مشکل ہے، اس لیے کسی کو بڑا بنا کے رکھنا چاہیے۔ نفس کی اصلاح کے بارے میں اور ایک بات بھی بزرگوں نے بتائی کہ نفس کو سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر خوب بوجھ ڈالتے رہے، نیکیوں کے کام میں اس کو لگاتے رہے، اس لیے کہ خالی آدمی کا جو ذہن ہے نا وہ شیطان کا ورکشاپ بن جاتا ہے، یہ فرصت سے رہنا بہت خطرناک ہے، خالی رہنا، خالی اپنے آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی خالی ٹائم ملنے والا ہے پہلے سے ہی پلاننگ کر دینا کام لگا کے، تو نفس کو ہم پر وہ قابض نہ ہو جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اس کو کام لگایا جائے، نیکیوں پہلے سے پانچ وقت کی عادت ہے تو اس کو بولنا کہ بھائی اب تہجد بھی شروع کرو، تہجد کی عادت ہوگی کہ بولنا اشراق بھی شروع کرو، چاند بھی شروع کرو، تلاوت جو ہے، کہتے ہیں کہ نفس کو قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل اس کو لگاتے رہو، بڑھاتے رہو، اس کو خالی مت چھوڑو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ تم نفس کو مجبور کرو ورنہ وہ تم کو مجبور کر لے گا، ہم تو اپنے آپ میں دینا شروع کر دے گا، کام یہ ہے کہ اس کو نیکی میں بڑھاتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ فرمایا کہ اس نفس کی فکر کرے، فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد کون ہے؟ اصل سپاہی کون ہے؟ اصل سولجر کون ہے؟ جو اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے دل سے نفس سے لڑ کے اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لانا۔ ایک مرتبہ جنگ سے جب صحابہ لوٹے تو حضور نے فرمایا کہ ہم لوگ چھوٹے بڑے چھوٹے جہاز سے لوٹے ہیں بڑے جہاز کی طرف، ابھی میدان میں جو دشمنوں سے جنگ ہو رہی تھی وہ چھوٹا جہاز تھا، اب یہ جو اپنے اندر کے دشمن سے لڑائی ہے یہ نماز میں سستی کرائے گا، یہ اعمال میں سستی کرائے گا، یہ نافرمانی کی طرف لے جائے گا، اس کو کھینچ کے لانا یہ اصل جہاز ہے، اور یہ بڑا جہاز فرمان۔ اور میرے بھائی ہو، یہ جو اپنی خواہش دبانے پہ جو دل کو ایک تکلیف پہنچتی ہے نا، اصل وہ تکلیف ہی ہماری آمدنی ہے، ہم لوگ تکلیف کو ناگوار سمجھ کے آگے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے گناہ سے بچنے کے لیے، ایک نیکی کرنے کے لیے جو دل پہ چوٹ پڑتی ہے، تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف سے ہی قرب الہی ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، دل لگتے جانا ہمارے نماز میں پورا دل لگ رہا ہے، دل لگتے جائے، تلاوت میں دل لگتا جائے، دل ہر وقت نہیں لگتا، دل نہ لگنے کے باوجود عمل کرنا اس میں زیادہ قرب ہے، دل پہ جو بوجھ پڑتا ہے اس کی وجہ سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، دل کا ٹوٹنا، اللہ عند المنکسرۃ قلوبہم، حضور نے فرمایا کہ جب دل ٹوٹتا ہے وہاں اللہ ٹوٹے ہیں، دل کے پاس اللہ ہوتے ہیں، تو یہ گناہوں کو چھوڑتے وقت جو دل ٹوٹتا ہے نا اس کی وجہ سے قرب ملتا ہے، دل ٹوٹنے سے ہم دور نہ بھاگے اس میں بھی، اور ٹوٹتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے دور نہ بھاگے ہم لوگ، وہی تو ہمارا سب ہے۔ ایک بات کے بات کو ختم کریں گے، ایک خاتون تھی بڑی نیک خاتون، شوہر بھی بہت نیک اور بیوی بھی بہت نیک، پورا خاندان نیک تھا، ہمیشہ وہ تلاوت والی، ذکر والی، نیک کام کرنے والی، دین کا کام کرنے والی خاتون، شوہر بھی ایسے تھے، لیکن وہ زندگی بھر دعا کرتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، زیارت ہی نہیں ہوتی۔ ایک دن انہوں نے بڑے دکھ سے اپنے شوہر سے کہا، اتنے سالوں سے اب بڑھاپا میرا آنے والا ہے، میں حضور کی دیدار کی اتنے دن سے دعائیں کر رہی ہوں اور زیارت ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے سن کے کیا کہا، اچھا ٹھیک ہے میں ترکیب بتاتا ہوں، وہ تم کرو گی تو انشاءاللہ تم کو زیارت ہوگی، مانو گی کہ ہاں بالکل مانو، نہیں پھر بولو، کئی مرتبہ اس سے اقرار لیا، نہیں میں بول رہا ہوں تم نہیں مانو گی، پہلے بولو مانو گی تو میں بتاؤں گا، بہت وعدہ اقرار لینے کے بعد کہا کہ ایسا کرو تم، आज रात में तुम पहले दिन जैसे दुल्हन बने थे ना, वैसी बनो मेरी खाती से। और वो बिचारी को जो है ज्यादा की ख्वाहिश थी, वो हालांकि शर्मा ही बूढ़ी होगी और आज रात या दो तीन दिन के बाद की रात उन्होंने लड़की डिसाइड किया। अब तुम वही कपड़े निकालो, बिल्कुल वही अंदाज अख्तियार करो। अब वो मंसूबे के मुताबिक वो नेक खातून रात के वक्त बिल्कुल वही देखे दूल्हे की तरह तैयार पूरे देर रात बैठेंगे। उन्होंने क्या किया, फौरन जाके उनके भाई को बुला के लेके आए, जो बहुत मौजूद शख्सियत थे, तो बूढ़ी का जो भाई थे बहुत ऊंच शख्सियत थे, उनको लेके आए। ये देखो तुम्हारे बहन की हालत, ये उम्र देखो, ये इनकी अदाएं देखो, ये क्या कर रही हो, ये डांटो, ये क्या हालत पड़ा गया। और वो बेचारी जो है पहले ही नेक औरत थी, अब भाई के सामने ये जिल्लत, पूरी रात उसके रोने में गुजर गई, ये क्या जलील कर दिया मुझे, क्या हो गया। रात भर रोते 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 रात के आखिरी हिस्से में नींद लग गई और नींद में हुजूर की ज़ियारत हो गई। अब सुबह में जब शोहर आए, वो ऐसा जलील करके गायब हो गए, आए नहीं, आए ना, एक सुबह में जो है आए वहां। अब इस वक्त वो रात सपना चला रहा है, उनकी खुशी का मूड है, हुजूर की ज़ियारत हो गई, जिंदगी भर की तमन्ना हो गई पूरी। आते खुशनू बोले, आज मुझे ज़ियारत हो गई, बहुत मेरी जिंदगी का सब बोलने के बाद कहा, मगर मुझे समझ में नहीं आया, ज़ियारत तो हो गई मगर आज ऐसा जलील क्यों किया मुझे। हाँ मामा मुझे दुल्हन बन हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो असल बात यह है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में गौर किया, इनकी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, जबकि तुम नेक औरत हो, हमेशा जो है इबादत में लगी रहती हो, नेकी के सारे काम करती रहती हो, फिर भी तुमको तुम्हारी दुआ कबूल क्यों होती हो रही है। तो मुझे ये समझ में आया कि चूंकि मैं भी एक दीनदार आदमी हूं, तो मैं कभी जिंदगी में तुमको तकलीफ नहीं पहुंचाई, हमेशा तुम्हारा ख्याल करता रहा, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा ख्याल करता रहा करते। तुम नेक तो बहुत रही हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि तुम्हारा दिल टूटा। मैं भी तुम्हारा ख्याल रखता हूं, कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटा। मैंने सोचा कि दिल जिसका टूटता है उसके करीब अल्लाह होते, जब तुम्हारी दुआ कबूल होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे दिल के टूटने का इंतजाम किया, फिर तुम्हारी दुआ कबूल। तो ये दिल का टूटना तो बचा बचा के नरक, इसे तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता वो तो अजीज तरह निगाह ख्वाहिशात पूरे करके खुश खुश रहना, ये असल कमाल है। ख्वाहिशात तोड़ तोड़ के गम सकते रहना, गुनाह से बचने की जो कड़वाहट है उससे सकते रहना, ये अल्लाह के खौफ का जरिया, ये रूहानी तरक्कियात का जरिया। हाँ इंशाल्लाह और किसी मौजू से नफ्स की बातें बताएंगे, तो ये बातें याद रखने की है कि हम लोगों की असल जो काम है दुनिया में ये नफ्स को सुधारना है। ये जब तक ये नफ्स सुधरता नहीं तकवा नहीं आता, जो तकवा तकवा हुक्म है शरीयत में, इसलिए कि हर बुराई की जड़ है इसके अंदर, ईर्ष है इसमें, घृणा है इसमें, बहुत है इसके अंदर, दुनिया की मोहब्बत है अंदर जड़ है। जब तक आदमी कसरत जिक्र के जरिए बुजुर्गों के बताए हुए शरीयत की रोशनी में रुस्तों के जरिए इस नफ्स की इस्लाह नहीं करता, वो जड़े अंदर रहती है ना, तो नेकी पे जमाव नहीं रहता आदमी के, आज नेकी करा फिर कल बनती है, जड़ नहीं कटी ना अंदर से, उसे तकवा नहीं आता। तकवा उसी वक्त आता है जब अंदर के जड़ों को हम काटते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमको खुद भी अपने नफ्स पे मेहनत करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अपने जात के सिद्दीक के तौर पे कोशिश करना, बुराई से हमें पाक फरमाए और तकवे की दौलत अता फरमाए। जैसे बैठे हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए, हमारा यहाँ जमा होना ही है दुआ है इस्लाह के लिए। एक ऐसे जमाने में जबकि हर एक के दिल में ये है कि मुझे इस्लाह की आदत है, ऐसा बैठा हुआ है दिलों नमाज पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, तिलावत भी करता हूँ, फला फला
دین کے کام بھی کرتا ہوں، میری اصلاح کی کیا ضرورت ہے، یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے زمانے میں اللہ نے اصلاح کی نیت سے جمع ہونے کی توفیق دی، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے جمع ہونے کی توفیق دی، کہ اللہ تعالیٰ کی تخاص کی نام ہم پر، کیونکہ جیسے ہم بیٹھے رہے اب اس امید پہ کہ انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری دعا قبول کریں گے، دل کی گہرائی سے اپنے دل کی تمناؤں کو مانگنا۔ اس کے لیے پہلے آپ کیا کریں، سبحان اللہ جل جلالہ، جیسے انہوں نے فرمایا ان اللہ لا یقبل عن قلب غافل، اللہ تعالیٰ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں دل سب سے کٹ کے اللہ میں لگا ہوا جب دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے چند منٹ کے لیے لوگ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے توجہ اللہ کیجیے، اللہ کی طرف دھیان کیجیے، اپنے گناہوں کا لحاظ کیجیے اور نفس سے تسبیح کی اللہ سے درخواست کرتے ہوئے اللہ 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 دل سے سوچے اللہ کا نام، آنکھوں کو بند کر لیں، سر جھکا کر دل میں پوری توجہ دل کی طرف، دل میں بولے خیال سے ہم اس راستے سے لاکھوں اولیاء تیار ہوئے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں، خیال سے دل میں بولے اللہ اللہ،
یا ارحم الراحمین، کریم اللہ، اے ستر لوگ سے زیادہ محبت فرمانے والے اللہ، اللہ آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اے اللہ پوری ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے کہ اے اللہ مجھے رحم فرمائیے، اے اللہ پوری لڑکی کی میری زندگی گزر گئی، ہم اب تک تو نفس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے تھے، ہماری توجہ اللہ دنیا کے ہزار کاموں کی طرف رہی، اے اللہ جو سب سے بڑا کرنے کا کام تھا اس کی طرف توجہ نہیں دے سکے، اے اللہ مجھے رحم فرمائیے، ہمیں نفس کی تربیت فرمائیے، اے اللہ یہ سخت چھلکا اتار دیجیے، اے اللہ برائی کے ماحول سے نکال لیجیے، اے اللہ خواہش پرستی سے نکال دیجیے، آرام پسندی سے نکال دیجیے، اللہ تو ہمارا حال یہ ہے کہ جو جی میں آیا کبھی پھرتے نہیں تھا، اے اللہ معلوم نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اے اللہ آپ کا حکم نہیں دیکھتے، اے اللہ دین کے تقاضے نہیں دیکھتے، اے اللہ خاندان والوں کے تقاضے نہیں دیکھتے، ماں باپ کے حقوق نہیں دیکھتے، بھائی بندوں کے حقوق نہیں دیکھتے، بس ایک خواہش پر دیکھ کے زندگی گزر رہی ہے، اے اللہ آرام پسندی ہماری فطرت میں شامل ہو گئی ہے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے، اے اللہ خواہشات پہ قابو پانے کا جذبہ نصیب فرمائیے، خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے حکموں کو دیکھ کے جینے والا بنائیے، اے اللہ آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائیے، اے اللہ حد سے زیادہ سونے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ضرورت سے زیادہ حد سے زیادہ کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ حد سے زیادہ خواہشات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں غافلوں میں نہ ہونے دیجیے، اللہ ہر صبح ہمیں اپنی آخرت کی یاد آتی رہے، ہر شام ہمیں اپنی قبر یاد آتی رہے، اللہ یہ زندگی تو دھوکا ہے، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، ہم تنے تنا اپنے اعمال کی کوٹی لے کے آپ کے پاس آئیں گے، اے اللہ آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائیے، دنیا تو بہت حسین ہے، اللہ خواہشات تو جادوگرنیاں ہیں، اے اللہ ہم کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو آنکھیں نصیب فرمائیے، ارے اللہ صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، اے اللہ ہر پل آپ کے فرشتے ہمارے کندھے پہ بیٹھ کے ہمارے اعمال کر رہے ہیں، ہر پل آپ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کے حکموں کو بھول کے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ دنیا جہاں کی محبت میں پھنسے رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ یہ مجمع آپ کی محبت میں آیا ہے، ہم اپنی اصلاح کے فکر مند ہیں، اللہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہماری کمزوری سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اللہ ہم رات میں توبہ کرتے ہیں، صبح میں توڑ دیتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، رات تک توڑ ڈالتے ہیں، اللہ دو قدم ہم آپ کے راستے میں چلتے نہیں کہ شیطان دس قدم پیچھے ہم کو ڈھکیل دیتا ہے، ہم اپنی کمزوری کا بار بار تجربہ کر سکے، اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر نیک نہیں بن پائیں گے، اے اللہ خواہشات پر قابو نہیں پا سکیں گے، اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکیں گے، اے غیب کے جاننے والے آپ ہماری کمزوری کو اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ ہمیں سے ایک ایک پر رحم فرمائیے، ایک ایک پر رحم فرمائیے، حضور سے خیالات نصیب فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، جنت میں پہنچنے کی دھن نصیب فرمائیے، اے اللہ دین حق قربان ہونے کے جذبے نصیب فرمائیے، اے اللہ دین کے لیے قربانیاں دینے کے جذبے نصیب فرمائیے، دور اور دیر تک پہنچنے والا بنائیے، اے اللہ دور اور دیر تک پہنچنے والا بنائیے، اے اللہ آپ کے کلمے کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرمائیے، آپ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرمائیے، اسی طرح خواہشات میں خیالات میں کھو کے جہنم کے راستے پہ نہیں جانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں بیدار ذہن نصیب فرمائیے، پاکیزہ خیالات نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے راستے پہ ہمارے قدموں کو جمع دیجیے، اے اللہ ہم کو سنوار دیجیے، ہمارے بچوں کو سنوار دیجیے، ہمارے خاندانوں کو سنوار دیجیے، اے اللہ کل حشر میں آپ کے سامنے حاضری ہو تو آپ کے سامنے رسوائی ہو، اے اللہ آپ کی ملاقات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے اللہ، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے اللہ، کیسے حساب دے پائیں گے، اے اللہ ہمیں سنبھل کے چلنے کی توفیق دے دیجیے، اللہ ہمیں غفلت سے بچائیے، اللہ ہمارے نفس کو سنوار دیجیے، ہمیں شیطان سے بچائیے، ہمیں برے دوستوں کی غفلت بھری باتوں سے بچائیے، اللہ دنیا کے جال سے بچائیے، اللہ اندھے بننے سے بچائیے، اللہ صحیح عقل ہمیں عطا فرما دیجیے، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول کریے، اللہ ہم سب کی اصلاح کا فیصلہ فرمائیے، جھوٹ ہمارے اندر سے نکل جائے، اللہ دنیا کی حد سے بڑی حفظ نکل جائے، آرام پسندی نکل جائے، اے اللہ تکبر نکل جائے، اللہ ہر برائی سے پاک فرما دیجیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اپنی دنیا بھی اپنے رب سے مانگو، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، مانگنے سے راضی ہوتے ہیں، اللہ آپ کے لاکھ ہمارا کون ہے، آپ ہم سب کی دعا قبول فرمائیے، ہماری دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرمائیے، اللہ اس مجلس میں آپ کے جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا جس کے دل کی جو جائز تمنا ہے، جو ارمان ہے، اپنے طرف سے پورا فرما دیجیے، اللہ جو بھی دکھی بندہ بیٹھا ہے، اللہ اس کے دکھ کو دور فرمائیے، اللہ جو جس معاملے میں پریشان ہے، آپ سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائیے، اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی درد نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی درد نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے دعا قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمارے تمام مرحوم رشتے داروں کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ قبر کی مراحل کو آسان فرمائیے، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ ہم سب کو گھر کا سکون عطا فرمائیے، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی کھٹک بنائیے، انہیں سے اللہ اللہ ایسی زندگی عطا فرمائیے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، اللہ دنیا میں آخرت میں وہ ہمارا سہارا بنے، اللہ آپ کی طرف سے سفارش کا ذریعہ بنے، اے کریم اللہ، اللہ ہم کو مہربان شوہر بنائیے، اللہ سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے، اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، اللہ آسان روزی عطا فرمائیے، اللہ برکت والی روزی عطا فرمائیے، اللہ ہر قسم کے شروع سے حفاظت نصیب فرمائیے، اللہ ذلت سے قلت سے بچائیے، اللہ آفتوں سے بچائیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائیے، حاسدوں کی حسد سے بچائیے، فتنوں کے فتنوں سے بچائیے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے شر سے بچائیے، اللہ اپنے قلب سے دعا قبول فرمائیے، ساری امت پہ رحمت فرمائیے، سارے عالم پہ رحمت فرمائیے، ہدایت کے ہواؤں کو عام فرما دیجیے، ہم کو ہماری نسلوں کو اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیے، اللہ نے مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.